الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال الله عز وجل في مقام آخر لا يمسه إلا المطهرون فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به وقال عليه الصلاة والسلام في مقام آخر اللهم علم المعلم المعاوية الكتاب والحساب ووقته العذاب وقال عليه الصلاة والسلام في مقام آخر خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان ہی مٹانا نام و نشان ہمارا باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہیں ہم باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہیں ہم سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے ستم گروں کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے راہ زندگی پہ ایک دن کم جیے تو کیا ہوا ہم ساتھ ان کے تھے جو مشالیں جلا کے جیے ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے توڑ کر رسم سیاست کا فسوں ہم نے اس فقط نام محمد سے محبت کی ہے دوستو آؤ ایک کام کریں دوستو آؤ ایک کام کریں اسوئے مصطفیٰ کو عام کریں اور جن سے ہو روشنی زمانے میں ان چراغوں کا اہتمام کریں گرامی قدر حضرات علماء کرام معزز حاضرین بزرگوں اور میرے ہم سفر سپاہ صحابہ کے غیور جوان ساتھیوں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سماعت فرمانے والی اسلامی ماؤں اور بہنوں آج کا یہ پروگرام یہ کانفرنس معنون ہے اس عظیم شخصیت کے نام سے جسے دنیا فاتح عرب و عجم امت مسلمہ کے مامو کاتب وحی سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے اس کانفرنس کے آج کے دن منعقد کرنے کی وجہ رجب المرجب کا مہینہ ہے کہ اس ماہ مقدس کی 22 تاریخ کو آپ کا یوم وفات ہے. واجب الاحترام ساتھیو، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما تاریخ اسلام کی وہ مظلوم ترین شخصیت ہے کہ جس کے کارناموں کو دیکھو تو بے مثال ہے، جس کے عدل و انصاف کو پڑھو تو عقل دنگ رہتی ہے، جن کی فتوحات کی طرف نظر اٹھاؤ آدمی حیرت زدہ ہو کر سوچنے لگتا ہے کہ وہ کیا تھی اور کیا کر گئے، جن کی عقل و فہم، تدبر و سیاست کا مطالعہ کرنے والا شخص یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ کائنات انسانی نے ایسا بڑا سیاستدان کوئی نہیں دیکھا ہوگا. وہ عظیم انسان جس نے 64,65,000 مربع میل پر اسلامی پرچم کو لہرایا اور اتنی بڑی سلطنت پر 20 سال تک بلا شرکت غیر آپ حکومت فرماتے رہے، اور بہت سی ایسی پیشین گوئیاں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی، جن کے ذریعے سے آپ نے اپنے وصال سے قبل واضح طور پر یہ بتا چھوڑا تھا کہ فلاں شہر کا فاتح، فلاں شہر میں جانے والا اسلامی لشکر، اول جیش یغز البحر، وہ پہلا لشکر جو دریا کی موجوں میں بحری جہازوں میں سوار ہو کر اترے گا وہ جنتی لشکر ہوگا جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا وہ جنتی لشکر ہوگا. یہ تمام فتوحات حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یا نگرانی میں اور کچھ ان کے زمانے میں معرض وجود میں آئیں. گرامی قدر سامعین، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کے بارے میں اکثر علماء کرام کا اتفاق ہے کہ آپ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 5 سال قبل مکہ کے بہت بڑے سردار خاندان امیہ کے چشم و چراغ ابو سفیان کے گھر میں پیدا ہوئے. آپ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے 1 سال چھوٹے تھے. گویا کہ جب آپ تاب نبوت صفا کی مروی صفا کی پہاڑی سے طلوع ہو کر رشد و ہدایت کے پیغام کو شروع کر چکا تھا، آپ کی عمر مبارک 5 سال کے بچے کی سی تھی. آپ نے اپنے بچپنے میں وہ تمام دور، وہ تمام حالات اور وہ مشرکین مکہ کی ظلم و ستم کی داستانیں بڑے غور کے ساتھ ملاحظہ کی. جیسے جیسے آپ سن شعور کو پہنچ رہے تھے ویسے ویسے آپ کے دل اور آپ کے قلب پر، آپ کے دل و دماغ پر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اثر ہوتا جا رہا تھا. چنانچہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو حضرت معاویہ کی عمر اس وقت 18 سال کی تھی. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے آئے، 2 سال بعد جب جنگ بدر میں مسلمانوں کا مشرکین مکہ سے مقابلہ ہوا، یہ مقابلہ بھی عجیب مقابلہ تھا، 313 کے مقابلے میں 1000 کا لشکر تھا، اور پھر جو ادھر سے 313 تھے ان میں سے اکثر مہاجرین کے رشتہ دار کفار کی طرف سے آئے ہوئے تھے۔ یہی وہ مقابلہ تھا جب ایک طرف اللہ کے رسول ہیں، دوسری طرف سکے چچا حضرت عباس ہیں، ایک طرف حضرت علی ہیں، دوسری طرف سکے بھائی طالب ہیں جو کافروں کی طرف سے آئے تھے، کہ آپس میں رشتہ دار کے مقابلے میں نکلا ہوا تھا۔ اس موقع پر ابو سفیان کے اس نوجوان بیٹے کی عمر 20 سال کی تھی، مگر یہ 20 سالہ جوان جنگ بدر میں شریک نہیں ہوا، جنگ احد میں شریک نہیں ہوا، جنگ خندق میں شریک نہیں ہوئے، خود فتح مکہ کے موقع پر جب ایمان کا اظہار فرمایا تو ساتھ ساتھ آپ نے بتایا کہ میرے دل میں ایمان ایک عرصہ سے راسخ ہو چکا تھا، میں ایک عرصہ سے اپنے آپ کو پیغمبر اسلام کا گرویدہ بنا چکا تھا، مگر اپنی والدہ کے ڈر سے اور بار بار اس کے اس اصرار سے کہ اگر تو مکہ سے ہجرت کر جائے گا تو ہماری ناک کٹ جائے گی، ہم تمہیں سخت سزا دیں گے، اس بنا پر میں نے ہجرت نہیں کی، ورنہ میرے دل میں ایمان بہت عرصے کا تھا، اور اسی ایمان کی وجہ تھی کہ نہ آپ بدر میں مقابلے میں آئے، نہ احد میں مقابلے میں آئے، اور نہ خندق میں مقابلے میں آئے۔ ادھر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کے موقع پر مکہ مکرمہ میں آئے، راستے میں حضرت ابو سفیان مسلمان ہو گئے، اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے ایمان لانے سے اتنی مسرت اور خوشی ہوئی کہ حضور انور نے اعلان فرما دیا، جو شخص بیت اللہ میں چلا جائے اس کو امن ہے، اس پر تلوار نہیں اٹھائی جائے گی، جو گھر کا دروازہ بند کر لے اسے بھی امن ہے، جو ہاتھ کھڑے کر دے اسے بھی معافی ہے، اور جو بھاگ کر ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے میں اسے بھی معاف کرتا ہوں۔ چنانچہ مکہ فتح ہو گیا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دامن نبوت سے وابستہ ہو گئے، نگاہ نبوت نے اس جوہر نایاب کو حضرت معاویہ کے حسن اخلاق، آپ کے تدبر و سیاست، آپ کی تحریر، آپ کے سلیقے اور طریقے کو دیکھ کر فرمایا کہ معاویہ تم میرے ساتھ رہا کرو۔ عرض کی اللہ کے رسول میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ ساتھ رہوں۔ چنانچہ آپ بتاتے ہیں کہ میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کام سونپ دیا تھا، وہ کام جو آج کے دور میں پرسنل سیکرٹری کام کرتا ہے، کہ دوسرے بادشاہوں کو جو خطوط لکھے جاتے تھے وہ میں لکھتا تھا، دوسرے بادشاہوں کے قاصد جو پیغام لاتے تھے وہ میرے پاس محفوظ رہتے تھے، بادشاہوں کے نام ناموں پیغام کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی خدمت میرے سپرد کی گئی تھی وہ یہ خدمت تھی کہ اللہ کے رسول کے دل پر جب وحی الہی کا نزول ہوتا تھا پیغمبر مجھے آواز دیتے تھے، ارشاد فرماتے تھے معاویہ یہ وحی نازل ہوئی ہے، تو فوراً قلم اٹھا اور اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی وحی کو لکھ ڈال۔ دوستو، ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ قرآن پاک نے
ایک اصول بیان کیا ہے، لا یمسہ الا المطہرون، قرآن پاک کو وہی اٹھائے وہی ہاتھ لگائے، قرآن پاک کو وہی پکڑے جو پاک ہو، جو صاف ہو، جو طاہر مطہر ہو، ناپاک اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. اور مشرک کے بارے میں قرآن اعلان کرتے وہ دن میں 10 مرتبہ غسل کرے، وہ مل مل کے اپنے جسم کو دھوئے، وہ کتنے ہی پاک شفاف لباس پہن لے، لیکن انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک ہے، اس کے دل میں کفر و شرک کی پلیدی ہے، جس کے دل میں شرک کی پلیدی ہے وہ 1000 مرتبہ غسل کرے پاک نہیں ہو سکتا. جب وہ پاک نہیں ہو سکتا قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ باوضو ہونا ضروری ہے. ایک مسلمان بھی بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. اور مسئلہ یہ ہے کہ ناپاک انسان جس طرح قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، قرآن کو چھو نہیں سکتا، اسی طرح ناپاک انسان قرآن کو تحریر بھی نہیں کر سکتا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنے ہاتھ سے قرآن کی کتابت کرنا، اپنے ہاتھ سے قرآن کے صفحات لکھنا، اپنے ہاتھ سے وحی الٰہی کے حروف کو کتابت کی شکل دینا، اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ معاویہ کا ذہن پاک تھا، معاویہ کا قلب پاک تھا، معاویہ کا جسم پاک تھا، معاویہ کے ہاتھ پاک تھے، معاویہ کا قلم پاک تھا، معاویہ کا پورا جسم پاک تھا. اگر کسی شخص کے دل میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی کسی قسم کا وہم، خیال اور بدگمانی کا کوئی تصور ہے، تو اسے اپنے اس بدگمانی کو سامنے رکھتے ہوئے، ایمان اور آخرت کو سامنے رکھ کر یہ سوچنا چاہیے کہ جو قلم قرآن لکھتے، جس ہاتھ سے قرآن کی کتابت ہوتی ہے، اور کتابت بھی میرے کہنے پر نہیں، کتابت بھی آپ کے کہنے پر نہیں، کتابت بھی پیغمبر کے کہنے پر ہے، وہ ہاتھ کیسے ناپاک ہو سکتا ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ وہ عظیم انسان کہ جن کی بہن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، اور قرآن کے فیصلے کے مطابق پیغمبر اسلام کی ازواج مطہرات و ازواج امہاتہم پوری امت کی مائیں ہیں، ماں کا بھائی مامو ہوا کرتا ہے، اسی طرح حضرت امیر معاویہ کو امت اسلامیہ کے مامو ہونے کا شرف حاصل ہے. آج کوئی شخص اپنے مامو کو گالی دے، کوئی شخص مامو سے بدگمانی رکھے، کوئی شخص مامو کے نسب پر تحریض کرے، کوئی شخص جس طرح آج کا کالا کافر، جیسے مجھ سے قبل میرے بھائی شاید ندیم صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ آج ہمارے ملک میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تبرع کرنے والی قوم یہاں تک آگے نکل گئی کہ وہ لکھتی یہ ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دادیاں اور نانیاں سب زانیاں اور فاحشہ ہوتے تھی، معاویہ کی دادی نانی کو گالی دینے والے کائنات کے بدترین کافر، تو معاویہ کو گالی دیتے، معاویہ پر تبرع کرتے، معاویہ کو چھوڑ جس کی ماں نانی دادی کو تو گالی دیتے، اسی ماں کی کوکھ سے جنم لینے والی پیغمبر کے بستر پر آئی ہے. یہ بات صرف حضرت معاویہ تک نہیں رکتی، بات آگے جاتی ہے کہ پیغمبر اسلام نے اس عورت سے نکاح کیا، پیغمبر اسلام نے اس عورت کو زوجیت کے شرف سے نوازا جس عورت کی ماں دادی نانی بدکارا تھی. یہ ناممکن، یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ بات حضرت معاویہ تک نہیں رہے گی بلکہ بات نبوت تک جا پہنچے گی. دوستو احادیث مبارکہ میں یہاں تک روایات آتی ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کے لیے حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، آپ نے کسی مسئلہ پر گفتگو فرمائی، یہ دونوں حضرات اپنی تسلی بخش رائے نہ دے سکے، فرمایا جاؤ سفیان کے بیٹے کو لے کر آؤ، ابو سفیان کا بیٹا معاویہ کر اس مسئلے کا حل نکال ڈالے گا۔ کیوں کہ ابو سفیان کا بیٹا وہ ہونہار جوان ہے جس کے پارے بارے میں زبان نبوت دعائیں مار چکی ہے کہ اے اللہ معاویہ کے پیش کو علم سے، تدبر سے، فہم سے، بصیرت سے بھر دے۔ دوستو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نام ہے اس عظیم انسان کا کہ جب وصال پیغمبر کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں مسیلمہ کذاب کو تہہ تہہ کرنے کے لیے ایک لشکر بھیجا تھا تو مورخین نے اس بات پر کافی حد تک رائے دی ہے اور محققین کی ایک جماعت اس نقطہ پر آئی ہے کہ وہ کون سا شخص تھا جس نے سب سے پہلے آگے بڑھ کر جھوٹے مدعی نبوت کے سر کو تن سے جدا کیا تھا، مسیلمہ کذاب کو جہنم واصل کرنے والے عظیم انسان کا نام معاویہ تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جھوٹے مدعی نبوت کو تہ تیغ فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی انہیں قائدانہ صلاحیتوں کو دیکھ کر آپ کو ملک شام کا امیر بنایا، چنانچہ آپ حضرت عمر کی شہادت تک شام کے علاقہ کے امیر تھے اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تشریف لانے کے بعد آپ نے مزید علاقے آپ کی امارت میں دے دیے، اور سن 28 ہجری میں جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے تشریف لے گئے ہوئے 18 سال کا عرصہ بیت چکا تھا، حضرت معاویہ ہی وہ عظیم انسان تھے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کی کہ آپ ہمیں اجازت دے دیجیے تاکہ ہم اسلام کا بہت بڑا بیری بیڑا تیار کریں، کیونکہ خشکی پر کوئی ایسی حکومت نہیں ہے جس کو مسلمانوں نے تہ تہ نہ کر دیا ہو، جو مسلمانوں کے سامنے سرنگون ہو گئی ہو، لیکن بعض علاقے ایسے ہیں کہ ان تک پہنچنے کے لیے ہمیں بیری بیڑے کی ضرورت ہے۔ آپ نے اجازت دی، حضرت معاویہ کی نگرانی میں اتنا بڑا بیری بیڑا تیار کیا گیا کہ اس ایک بیری بیڑے میں 1700 کشتیاں رکھی گئی تھی، 1700 کشتیاں بیری بیڑے میں رکھی ہوئی۔ چنانچہ اس بیری بیڑے پر سوار ہو کر جنگ کرنے کے لیے جو لشکر نکلا، یہ وہ لشکر تھا جس میں حضرت ابو ایوب انصاری، حضرات حسنین کریمین، ججد صحابہ کرام اس شوق اور ولولے کے ساتھ اس میں داخل ہوئے تھے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ میرا پہلا امت کا لشکر جو بیری لڑائی میں شریک ہوگا، جو بیڑے میں بیٹھ کر دشمن کے تعاقب کے لیے نکلے گا، رب العالمین نے ان پر جنت واجب کر دی۔ یہ لشکر حضرت امیر معاویہ کی قیادت میں نکلا تھا، اور اسی طرح سن 34 ہجری میں جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود خلیفہ وقت تھے، پانچویں خلیفہ راشد تھے، پھر آپ کے قیادت خلافت کے زمانے میں دوسری جنگی لڑائی ہوئی اور قسطنطنیہ فتح ہوا، جس کے بارے میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو لشکر قسطنطنیہ فتح کرے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم انسان ہے کہ جنہوں نے 20 سال تک 64,65,000 مربع میل پر حکومت کی، پرتگال سے لے کر چین کی دیواروں تک اگر کسی کا پرچم لہرا رہا تھا تو اسلام کا پرچم تھا جو سیدنا معاویہ کے کوش و جد و جہد سے لہرا رہا تھا۔ پونے 3 لاکھ مربع میل پر قائم ہے، پونے 3 لاکھ مربع میل پر پاکستان کی حکومت ہے، آپ دیکھیے کہ جس کی حکومت 64,65,000 مربع میل پر ہے وہ کتنا بڑا حکمران تھا، کتنا بڑا. آپ ہی کی خلافت کے زمانے میں مراکش، نائجیریا، تینوس، تیونس، الجزائر، کابل، کندھار، ملتان، ہندوستان سے ہوتے ہوئے چینا کی دیوار تک مسلمانوں کی فوجیں پہنچ چکی تھیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج دو لڑائیوں کی بنا پر حضرت معاویہ کو نشانہ تبرہ بنایا جاتا ہے کہ بس جی حضرت معاویہ نے حضرت علی سے جنگ لڑی، حضرت معاویہ کی حضرت علی سے لڑائی ہو گئی، آپ نے صفین میں حضرت علی کا مقابلہ کیا، جمل میں حضرت عائشہ کے ساتھ تھے، تمہیں صفین اور جمل کی لڑائی نظر آتی ہے، تمہیں حسن و حسین کی بیعت نظر نہیں آتی. آج سب سے بڑا اعتراض یہ ہوتے ہیں کہ جناب دو تو آدمی لڑتے ہیں، دونوں مسلمان ہیں، دونوں میں آپس میں لڑائی ہے، بتاؤ حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے، مسلم کون ہے، کافر کون ہے. میں پوچھتا ہوں کہ آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد ہمارے ملک میں مہاجر کی پنجابی کے ساتھ، سندھی کی پٹھان کے ساتھ، بلوچی کی مہاجر کے ساتھ قوموں کے نام پر لڑائیاں ہوتی ہیں. کراچی جیسے شہر میں 7,000 انسان قوم عزت کی لڑائی کی نظر ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس بے گزرے دور میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ مہاجر مسلمان ہے، پنجابی کافر ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ سندھی مسلمان ہے، پٹھان کافر ہے. آج 7,000 انسان کو تحقیق کرنے کے بعد کرنے کی معاویہ کی طرف سے صفائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تم بتلاؤ کیسے شخص کے ہاتھ پر حسن حسین نے بیعت کیوں کی تھی؟ اس کی صفائی ہم نہیں دیتے، تم بتلاؤ کہ حسن حسین نے انہیں اپنا خلیفہ کیوں تسلیم کیا، ان کے خلاف جنگ کیوں نہیں کی، ان کے خلاف جہاد کے لیے کیوں تیار نہیں ہوئے؟ اگر حسن حسین حضرت معاویہ کو اپنا امام تسلیم کرتے ہیں، آج اگر کسی کے دل میں حضرت معاویہ کا بغض ہے، وہ معاویہ کا بغض نہیں ہے، وہ شخص دراصل حضرت حسن حسین کی بیعت کا مخالف، حضرت حسن حسین کے عمل کا مخالف ہے، ان کی بیعت کا منکر ہے، ان کے عمل کا منکر ہے. یا ثابت کرو کہ حضرت حسن حسین نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی بلکہ ان کا مقابلہ کیا ہے. جب ان کی بیعت خود سیرہ کتب سے ثابت ہے تو اب حضرت معاویہ کے اوپر کسی میں الزام نہیں لگایا. دوستو، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم شخصیت جن کے زمانہ خلافت میں قیصاریہ جیسا وہ شہر فتح ہوا کہ جس شہر میں 1,00,000 پولیس کے سپاہی پہرہ دیا کرتے تھے، آج آپ کے ملک میں ہماری اس کرۂ ارض پر شاید اتنا بڑا کوئی شہر نہیں ہے جس شہر کا پہرہ دینے کے لیے، جس شہر کی پہرا دینے چوکی داری کرنے کے لیے 1,00,000 سپاہی کی ضرورت پڑے. آپ نے وہ شہر فتح کیا، اسلام کے پرچم لہرائے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کارناموں میں یہ کارنامہ سنہری حروف سے لکھا ہوا ہے کہ آپ نے روم کے بادشاہ کے ساتھ معاہدہ کیا. معاہدہ کرنے کے بعد جب معاہدہ کی مدت ختم ہونے کا وقت آیا، آپ نے خاموشی کے ساتھ لشکر کو سرحد کے اوپر بھیج دیا اور فرمایا کہ جیسے ہی معاہدہ کا وقت ختم ہو فوراً دشمن کی سرحد پر ٹوٹ پڑو. چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جیسے معاہدہ کی مدت ختم ہوئی مسلمانوں کا لشکر دشمن کی سرحد میں گھس گیا. چلتے چلتے 13 میل کا رقبہ مسلمانوں کے قبضے میں آ چکا تھا، 13 میل کے رقبے میں مسلمانوں کی فوج داخل ہو چکی تھی. ایک صحابی رسول چٹان کے اوپر کھڑے ہو کر کہتے یا معاویہ وفا اللہ غدر امیر المومنین وفا کیجئے غداری نہ کیجئے. آپ نے بلایا پوچھا کیا بات ہے, جواب دیا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام اپنے کانوں سے سنا ہے کہ جب تم کسی کے ساتھ سلو کرو سلو کی مدت ختم ہو جائے تو اسے بتائے بغیر اس پر حملہ مت کرو. آپ نے بغیر بتائے حملہ کر دیا ہے. یہ حضور کی سنت کی خلاف ورزی ہے. اس حدیث کا سننا تھا, حکم دیا کہ لشکر واپس لے چلو. لشکر واپس آ گیا, اپنی سرحد کے اوپر آئے, جو لوگ قید کیے ہوئے تھے چھوڑ دیے گئے, جن کے جو مقابلے میں آ کر موت کے گھاٹ اتر چکے تھے ان کے وارثوں کو بلا کر دیت دی گئی, جن کا مال نقصان ہوا تھا بیت المال سے ان کو مال دیا گیا, جن کے جانور ضائع ہو گئے تھے ان کو نئے جانور دیے گئے. جب غیر مسلموں نے پوچھا کہ یہ کیا آواز ہے, پہلے فتح کر لیا, پہلے مال لوٹ لیا, پہلے ہمارے آدمیوں کو مقابلہ کرنے کی بنا پر قتل کر دیے, اب دیت واپس کرتے ہو, نقصان کیا ہوا پورا کرتے ہو, جو تم سے ضائع ہوئے وہ ہمیں واپس دیتے ہو اور ہمارا ملک بھی ہمارے حوالے کرتے ہو, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جواب ارشاد فرمایا وجہ صرف ایک ہے کہ جب میں نے وہ قدم اٹھایا تھا حدیث پیغمبر سامنے نہیں تھی, 13 میل کا فاصلہ طے کر چکا ہوں, پیغمبر اسلام کی بات سامنے آئی ہے. معاویہ ہر کس ایک لمحہ کے لیے یہ برداشت نہیں کرتا کہ پیغمبر اسلام کے کسی فرمان کی خلاف ورزی کر دے. اسی لیے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمائے کہ جو شخص حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گالی دیتے وہ شخص اتنا ہی بڑا مجرم ہے جتنا بڑا مجرم حضرت ابوبکر حضرت عمر کو گالی دینے والا ہے, وہ اتنا ہی بڑا مجرم ہے. یہاں تک کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے منکر کے بارے میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ حضرت ابوبکر کی صحابیت کا منکر لاشک کافر ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کاتبے وہی بھی ہے, پیغمبر اسلام کے برادر نسبت بھی ہے اور پوری امت اسلامیہ کے مامو رکھتے ہیں, 64 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرانے والے حضرت ابوبکر حضرت عمر عثمان کے زمانہ میں 20 سال تک شام کے گورنر رہے, 20 سال تک پوری امت اسلامیہ کے بلا شرکت غیر خلیفہ رہنے والا اتنا عظیم انسان آج اس قدر مظلوم ہے کہ جب اس کا یوم وفات آتے, اس کی وفات کا دن آتے, اس کی وفات کا لمحہ آتے, اس کی وفات کی تاریخ آتی ہے, میرے اور آپ کے ملک میں اس کے سب سے بڑے دشمن حضرت معاویہ اور صحابہ کے دشمن دشمنان صحابہ رسول شیعہ قوم نے آپ کی وفات پر خوشی کا اظہار کرنے کے لیے, آپ کی وفات پر مسرت کا اظہار کرنے کے لیے کنڈوں کی رسم کو رواج دیا. افسوس کی بات یہ ہے کہ آج یہ کنڈوں کی رسم ہمارے گھروں میں پہنچائے. دوستو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی آپ کے یوم وفات پر کنڈوں کی رسم ایسی رسم ہے جس کا آج سے 150 سال قبل کوئی وجود نہیں, لیکن اس رسم کو مسلمانوں کے گھروں میں رواج دینے کے لیے ایک کہانی بنائی گئی جسے حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا گیا. جھوٹی کہانی, اول سے آخر تک بے بنیاد کہانی جس کا تاریخ اسلام کے لحاظ سے حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کہانی کو ترتیب دے کر آج آپ کے یوم وفات کے اوپر کنڈے پکا کر آپ کی وفات پر مسرت کا اظہار کیا جاتے. خلیفۃ الرسول بلا فصل خلیفۃ الرسول حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وفات پر مسرت کا اظہار کرنا سوائے کفر کے اور کوئی بات نہیں. دوستو مولانا عبد الشکور لکھنوی رحمت اللہ علیہ اسی بات کے اوپر ارشاد فرمایا ہے کہ میں اس بات کو سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ شیعہ نے قرآن کا انکار کیوں کیا ہے, شیعہ قرآن کے دشمن کیوں ہو گئے, شیعہ صرف اصحاب رسول کے دشمن نہیں بلکہ کائنات انسانی میں مستشرقین کافروں نے بھی اس بات کا برمرا اظہار کیا ہے کہ آج جو قرآن امت مسلمہ کے ہاتھوں میں ہے 14 صدیوں میں اس کا کوئی حرف کوئی آیت کوئی اس کی زیر زبر آج تک نہیں بدل سکی. یہ قرآن اسی طرح ہے جس طرح اللہ کے رسول پر نازل ہوا تھا آج تک وہی قرآن ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. لیکن شیعہ قوم نے قرآن کا برملا انکار کیا, یہاں تک لکھا کہ اس قرآن کو اصلی صورت میں تبدیل اصلی صورت سے ہٹا دیا گیا ہے. حضرت علی نے جو قرآن ترتیب دیا تھا ان القرآن الذی جاء به جبرائیل علیہ السلام علی محمد سبعت عشرہ الف آیۃ, جو قرآن جبرائیل حضور پر لائے تھے اس کی 17,000 آیتیں تھی جبکہ موجودہ قرآن کی 6,666 آیتیں ہیں. اس حساب سے آج 10,500 آیتیں لوگوں کے سامنے نہیں ہے. کہتے یہ ہے کہ حضرت علی نے قرآن کو ترتیب دیا, حضرت ابو بکر کے سامنے لائے اور آ کر ارشاد فرمایا یہ وہ قرآن ہے جو حضور پر نازل ہوا تھا, میں نے اسے جمع کر لیا ہے, تم اسے لکھوا کر امت مسلمہ میں تمام اسلامی ممالک میں مسلمانوں کی مملکت کے تمام صوبے میں اسے پھیلا دو. حضرت ابو بکر عمر نے جب اس قرآن کو کھولا اس کے پہلے صفحے پر لکھا ہوا تھا کہ ابو بکر عمر عثمان مومن نہیں ہے. کہتے حضرت عثمان حضرت عمر نے اس قرآن کو پاؤں کی ٹھوکر مار کر فرمایا کہ علی لے جاؤ اپنا قرآن, ہمیں اس قرآن کی کوئی ضرورت نہیں, ہم دوسرا قرآن بنائیں. یہی وجہ ہے اور بے شمار. صرف اگر اسی بات کو دیکھ لیا جائے کہ شیعہ اصحاب رسول کا دشمن اصحاب رسول کے بغض و عداوت کی بنا پر غیر مسلم ہی نہیں بلکہ قرآن کا انکار کرنے کی بنا پر شیعہ کائنات کا بدترین کافر. کچھ باتیں ایسی ہوتی جو روائے امت کے پاس جا کر پوچھی جاتی ہیں, فتوا طلب کیا جاتے, لیکن کچھ باتیں ایسی بدیہی اور واضح ہوتی کہ کسی عام آدمی سے پوچھ لو. کوئی عام آدمی مسلمان راستے سے گزر رہا ہے, آپ اس سے پوچھئے کہ بابا جی بھائی یہ بتاؤ کہ جو شخص یہ کہے قل اعوذ برب الناس میں لفظ قاف لام کل یہ اللہ کا کلام نہیں کسی انسان نے داخل کیا ہے یا اس سے بھی کم قاف والقرآن المجید نون والقلم, قاف جو ایک حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے, نون حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے, اگر کوئی شخص کہے سورہ قاف میں قاف ایک حرف اللہ کا کلام نہیں کسی اور شخص کا کلام ہے, نون والقلم میں نون ایک حرف اللہ کا کلام نہیں کسی اور انسان نے اپنی طرف سے داخل کیے, تم بتلاؤ ایسا عقیدہ رکھنے والا شخص کون ہے؟ مفتی کے پاس, عالم کے پاس, محدث مبصر کے پاس, فقیہ کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں. عام مسلمان کہہ دے گا جو قرآن کے ایک حرف کا دو حرف کا ایک آیت زیر زبر کسی نقطے کا انکار کرتے ہیں وہ لا شک اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں رب العالمین نے اس وقت خود اعلان فرما دیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان بیٹھے ہوئے ہیں, جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے, عرض کی اللہ کے رسول آپ پریشان کیوں ہیں؟ جواب دیا جبرائیل آج میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ پہلی کتابیں نازل ہوئی اور جب اللہ کے رسول چلے گئے ان کے جانے کے بعد لوگوں نے تعلیمات بدل دی, کتابوں میں تحریف کر دی, جو سخت احکام تھے وہ نرم احکام سے بدل دیے, جو اللہ کی طرف سے طریقہ ہے عبادات تھے اپنی خواہشات کے مطابق انہیں تبدیل کر دیا گیا, آیتیں بدل دی گئی, حروف بدل دیے گئے, معانی بدل دیے گئے, ترتیب بدل دی گئی, جبریل میں آخری رسول ہوں, میرے بعد کوئی اور نبی پیدا نہیں ہوگا, میری کتاب آخری کتاب ہے, قرآن نے قیامت تک آنے والی انسانیت کی رہنمائی کرنی ہے. جبریل سوچ کے رہا ہوں میرے جانے کے بعد اگر قرآن بدل دیا گیا, میرے جانے کے بعد اس نے تعریف کر دی گئی میرے جانے کے بعد، اس نے تنقید کر دی گئی میرے جانے کے بعد، اس کے قانون ضابطوں کو بدل ڈالا گیا، میری امت کیسے پہچانے گی کہ رب کا حکم کیا تھا، میری امت کے لوگ اللہ کے حکموں پر کیسے چل سکیں گے، یہ قرآن اس کو ہدایت کا معیار کیسے بن سکے گا، یہ قرآن راتے سے آتے مستقیم کیا کیسے دکھائے گا۔ فوراً دوبارہ جبرائیل آئے، آ کر ارشاد فرمایا میرے محبوب اللہ کا حکم یہ ہے، پریشان مت ہوئیے، انا نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون، پہلی کتابیں نہیں نے نازل کی تھی لیکن ان کی حفاظت کا ذمہ امت کے سپرد کر دیا تھا، یہ قرآن میں نازل کرتا ہوں اور قیامت کی صبح تک اس کی حفاظت کا ذمہ بھی میں خود لیتا ہوں، قرآن کی حفاظت کا ذمہ رب لے چکا ہے کہ اسے بدل کوئی نہیں سکتا، اس میں تبدیلی کوئی نہیں کر سکتا۔ آج جو شخص کہتے یہ قرآن بدل دیا گیا ہے، جو شخص کہتے اس میں تعریف ہو گئی ہے، جو شخص کہتے اس میں کمی کر دی گئی ہے، جو شخص کہتے اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے، وہ قرآن کا انکار نہیں کرتا، وہ در حقیقت کہنا یہ چاہتے کہ رب نے جھوٹا وعدہ کیا تھا، وہ کہنا یہ چاہتے رب نے غلط وعدہ کیا تھا، وہ کہنا یہ چاہتے رب نے پیغمبر کو دھوکا دیا تھا، وہ کہنا یہ چاہتے کہ اللہ تو قرآن کی حفاظت کرنا چاہتے تھے لیکن رب اتنا مجبور ہو گیا کہ قرآن کی حفاظت نہ کر سکے۔ اسے قرآن کا عقیدہ، آج میں اس مسئلے کو اس لیے لیتا ہوں کہ ہم نے یہ سمجھے شیعہ صرف صحابہ پر تبرع کرنے کی بنا پر کافر ہے، نہیں نہیں، صحابہ پر تبرع کرنے کی بنا پر بھی کافر ہے، لیکن شیعہ کے کفر کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن کا منکر ہے۔ شیعہ مذہب کی سب سے بڑی بنیادی کتاب بس کبیرۃ تذکرہ۔ آپ کو یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ آپ نے دنیا میں بڑے بڑے جھوٹ دیکھے ہوں گے، آپ تاریخ کی کتابیں پڑھیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ لوگوں نے بڑے دھوکے کیے، بڑے فریب کیے، بڑے جھوٹے الزام اور جھوٹ کے پروگرام بنا کر اسے سچ ثابت کرنے کے لیے، جھوٹ کو حقیقت ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، یہاں تک کہ یہ اصول بن گیا کہ اتنا جھوٹ بولو کہ لوگ سچ سمجھنے لگے۔ اگر آپ 1400 سال میں سب سے بڑا جھوٹ تلاش کریں کہ گزشتہ 1400 صدیوں کا سب سے بڑا جھوٹ، کائنات انسانی کا سب سے بڑا دھوکہ، کائنات انسانی میں سب سے بڑا فریب، 1400 صدیوں کا سب سے بڑا جھوٹ اگر آپ تلاش کریں تو دوستو 1400 صدیوں کا سب سے بڑا جھوٹ فقہ جعفریہ ہے۔ فقہ جعفریہ کا جب نام آتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں کیا آتا ہے؟ نہیں نہیں، عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں فقہ جعفریہ کا جب نام آتا ہے تو یہ بات آتی ہے کہ کس کی فقہ؟ نہیں، حضرت جعفر صادق کی فقہ۔ کون حضرت جعفر صادق؟ جو حضرت زین العابدین کے پوتے تھے، جو حضرت باقر کے بیٹے تھے، حضرت جعفر صادق جو حضرت امام ابو حنیفہ کے ہم اثر اور استاد بھی تھے۔ آج پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابو حنیفہ کی فقہ حنفیہ تو مانتے ہو، فقہ مالکیہ مانتے ہو، بعد میں آنے والے امام فقہ شافعی کی مانتے ہو، فقہ حنبلیہ کو تسلیم کرتے ہو، فقہ جعفریہ کو نہیں مانتے ہو، حضرت جعفر صادق کا کوئی کم مت ہے؟ دوستو یہ بات ذہن میں رکھنا، عام پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے یہ بات کیجئے کہ 1400 صدیوں کا سب سے بڑا جھوٹ، 1400 صدیوں کا سب سے بڑا دھوکہ فریب اگر تلاش کرو تو وہ فقہ جعفریہ ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ آج جس فقہ کو حضرت جعفر صادق کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، یہ فقہ حضرت جعفر صادق نے اس فقہ میں ایک کتاب نہیں لکھی، اصول فقہ میں کوئی کتاب چاہ نہیں لکھا، یہاں تک کہ جعفر صادق سے ایک صفحہ، ایک ہینڈ بل، دو ورقہ یا ایک ورقہ بھی فقہ جعفریہ کے نام سے اصول فقہ میں یا فقہی مسئلے میں کوئی ثابت نہیں گے, آپ کہیں گے چلو ان کی ثابت نہیں ان کے شاگردوں نے لکھا ہوگا, آپ کے کسی شاگرد میں فقہ کی کوئی کتاب نہیں لکھی, آپ کے شاگردوں کے شاگردوں نے کوئی کتاب نہیں لکھی, آپ کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں نے کوئی کتاب نہیں لکھی, یہاں تک کہ شیعہ کے جعفر صادق چھٹے امام ہے, پھر ان کے ساتھ سے امام موسیٰ کاظم آئے, پھر ان کے اگلے امام جناب موسیٰ کاظم علی رضا آئے, پھر نقی, پھر تقی, پھر حسن عسکری آئے, پھر گرار میں امام حسن عسکری کا بیٹا جسے مار لیا گیا ہے کہ یہ بارہواں امام 5 سال کا بچہ تھا, لوگ اس کو دیکھ نہیں سکتے تھے, حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت حسن عسکری کا کوئی بیٹا نہیں تھا, یعنی کہ شیعوں کا 11واں امام لاولد تھا, اس کی اولاد نہیں تھی. اب عجیب مخلصے میں مبتلا ہو گئے کہ اگر امام کی اولاد نہیں ہے امام تو مر گیا, ہم نے یہ عقیدہ بنائے کہ امام ہر زمانے میں رہے گا, امام ہر وقت موجود ہوتے, امام کے سوا کائنات کا ذرہ ذرہ ختم ہو جاتے, کائنات کی بقا کے لیے کائنات کے بڑھنے کے لیے امام کا وجود ضروری ہے, کائنات کا ذرہ ذرہ امام کے تابع فرمان ہوتے, امام کو حلال اور حرام کا اختیار ہوتے, امام کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے, امام کا مرتبہ نبی سے اعلیٰ ہوتے, یہ تمام عقیدے رکھے ہوئے تھے. 11 امام کی اولاد نہیں تھی, لیکن شیعہ نے کہا کہ نہیں جناب ایک بیٹا پیدا ہوا تھا, کیونکہ 11 امام نے جننی عورت سے شادی کی تھی ان کا بچہ نظر نہیں آتا تھا, جب یہ بچہ 5 سال کا ہوا لوگوں کا نظر نہیں آتا تھا, حالات بڑے مختلف تھے, امام کے دشمن پیدا ہو گئے تھے, لوگ 12 امام کو قتل کرنا چاہتے تھے. عجیب بات ہے, جو امام کائنات کے ذرے ذرے پر حکمرانی کرتے, جس امام پر فرشتہ نازل ہوتے, جس امام کو تمام اختیارات ہے, اس امام کو قتل کرنے کے لیے لوگ ٹوٹ پڑے. یہ 5 سال کا بچہ باپ کی وفات کے بعد 70 گز کا قرآن 17,000 ایتوں والا سر پر اٹھا کر موسیٰ علیہ السلام کا عصا لے کر, سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہاتھ میں پہن کر, تابوت سکینہ جو بنی اسرائیل کے تبرکات کا تابوت تھا وہ ساتھ لے کر یہ بچہ بھایا اور بھاگ کر ایک پہاڑ کی غار میں چھپ گیا. میں آپ کے سامنے کچھ علمی باتیں بھی لانا چاہتا ہوں, تھوڑا سا آپ اپنے مطالعہ کو وسعت دیجیے, ان باتوں کی طرف بھی دیکھیں, اور باتیں تو آپ نے بہت سنی, ذرا غور فرمائی, یہ بچہ کتنے سال کا تھا, کتنے سال کا تھا, اور شیعوں کا امام نمبر 12, امام نمبر 12. آج جو لکھا ہوتا ہے یا قائم آل محمد ادرکنی, یا صاحب الاثر, یا صاحب الزمان, یا امام امام غائب, یہ جو 11 امام ہے صاحب اثر, صاحب زمان اور قائم آل محمد امام مہدی بھی یہ اسی کو کہتے ہیں. ہمارا امام مہدی کے بارے میں عقیدہ ہے کہ وہ پیدا ہوگا, ان کا عقیدہ ہے کہ وہ غائب ہو چکے, وہ ظاہر ہوگا. یہ جو 12 امام غائب ہو چکا ہے, یہ 12 امام غائب ہو گیا. اب شیعوں سے پوچھا گیا تمہارے امام غائب ہو گئے اب کیا کرتے ہو, کہنے لگے جناب امام تو غائب ہے لیکن ہمارے سفیر امام کے پاس جاتے ہیں. کچھ لوگوں نے یہ ڈھونگ رچایا, کہا کہ امام کو ہم سے ملاقات ہوتی ہے, ہم امام کے پاس جاتے ہیں, امام اوروں کو نظر نہیں آتا, ہمیں امام نظر آتے تو پھر ہوتا کیا, لوگ انہیں وظیفے دیتے, تحائف دیتے, مٹھائیاں دیتے, کپڑے دیتے, پیسے دیتے کہ یہ نظر و نیاز امام کے پاس لے جاؤ, یہ تحائف امام کے پاس لے جاؤ, امام سے کہو ہمارے حق میں دعائیں کرے. یہ جناب باہر جنگل میں نکل جاتے, کپڑے بیچ ڈالتے, مٹھائیاں کھا جاتے, ہر آنے والی چیز کو بانٹ لیتے, واپس آ کر کہتے کہ امام بڑے راضی ہو گئے ہیں, امام بڑے خوش ہو گئے ہیں, امام نے تمہارے حق میں دعائیں کی ہیں. یہ جو زمانہ ہے اس زمانے کو غیبت صغرا کہتے ہیں. بڑھتے بڑھتے کچھ لوگ پیدا ہو گئے, کچھ ہمارے جیسے آئے, انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے, تمہیں امام نظر آتے ہمیں نظر کیوں نہیں آتا, تم انسان ہو ہم بھی انسان ہے, اتنے روز ہو گئے کپڑوں کے تھان کے تھان دے دیے, ہزاروں روپے تمہیں دے دیے ہیں, مٹھائیوں کے ڈبے خالی کر دیے, دکانیں خالی ہو چکی ہے, امام تمہیں نظر آتے ہمیں کیوں نظر نہیں آتا, ہمیں بھی امام دکھاؤ, ورنہ ہم سمجھیں گے تم جھوٹ بولتے ہو. تو انہوں نے کہا اب ہمیں بھی نظر نہیں آتا, اب ہمیں بھی نظر نہیں آتا, اب غیبت کبرا شروع ہو گئی. پہلے غیبت صغرا تھی, پھر غیبت, میں بات جو بتا رہا ہوں وہ علمی بات یہ بتا رہا ہوں, یہ جو غیبت صغرا ہے, یہ جو غیبت صغرا ہے, جب سفیروں کی اماموں سے ملاقات ہو رہی تھی, اس زمانے میں ایک کتاب لکھی گئی, اس زمانے میں ایک کتاب لکھی گئی. یہ جو امام ہے 12, یہ حضرت جعفر صادق کی چھٹی لڑی میں پیدا ہوا, چھت امام جعفر صادق کے بیٹے موسیٰ کاظم, اس کے بعد 7 امام علی رضا, 8 امام علی رضا, پھر نقی, پھر تقی, پھر حسن عسکری. یہ چھٹے امام حضرت جعفر صادق کے تشریف لے جانے کے بعد ان کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے, یہ قریباً 200 سال بعد کا واقعہ. اس وقت ایک کتاب لکھی گئی, اس کتاب کے مصنف محمد بن یعقوب کلینی, کتاب لکھنے کے بعد اس کتاب میں کیا لکھا کہ ہمارے اماموں کو کیا اختیارات ہوتے ہیں. شیعہ کا جو مذہب ہے آج جو دنیا میں ہے, یہ سارے شیعہ کے مذہب کو پہلی مرتبہ تحریر کی صورت میں, کتاب کی صورت میں جمع کرنے والا محمد بن یعقوب کلینی ہے. اس نے یہ کتاب لکھ کر ان سفیروں کو دی کہ جاؤ امام کو دکھانا کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے, اس نے شیعوں کے لیے مسائل جمع کیے ہیں کہ حج کیسے کرنے, امام کے کیا اختیارات ہیں, نماز کیسے پڑھنی ہے, روزہ کیسے رکھنے, حج زکات کے مسائل کیا ہے, اور اسی طرح دیگر مسائل, فروع اصول سب لکھ دیے ہیں. یہ کتاب لے کر گئے, وہ سفیر گئے اور کچھ دنوں کے بعد واپس آئے. اس نے پوچھا بتاؤ امام صاحب نے کیا کہا ہے. انہوں نے کتاب واپس کی, کہا امام نے اول سے لے کر آخر تک پڑھی ہے, ساری کتاب کا مطالعہ کیا ہے. امام نے مطالعہ کرنے کے بعد یہ کہا ہے ہذا کافی لشیعتنا, یہ کتاب ہمارے شیعوں کے لیے کافی, اسی لیے اس کتاب کا نام پڑ گیا اصول کافی. اس کتاب کا نام اصول کافی. آج میں اپنے اصل انداز سے ہٹ کر کچھ ضروری باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں ہم شیعوں سے بات کرتے ہیں کہ تم قرآن کو نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں ہم تو مانتے ہیں, ہمارے گھروں میں پڑا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں تم صحابہ کو گالی دیتے ہو, کہتے نہیں ہم تو گالی نہیں دیتے. لوگ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ تم تقیہ کرتے ہو, وہ کہتے ہم تقیہ نہیں کرتے. تم متا کرتے ہو, وہ کہتے ہم متا نہیں کرتے. جو بات بھی ہم نے کہتے ہیں وہ انکار کر جاتے ہیں. اب اس کا کیا جواب ہے دوستو؟ اس کا بہترین جواب یہ ہے کہ ساری باتیں کرنے سے پہلے پوچھو کہ شیعو تم یہ بتلاؤ کہ تمہارے مذہب کی بنیادی کتاب کون سی ہے, تاکہ ہم اس بنیادی کتاب کو دیکھیں کہ تمہارے عقائد کیا ہے. تو شیعہ مذہب کی سب سے پہلی کتاب اصول کافی. پھر اس کے 100 سال بعد تہذیب الاحکام لکھی گئی, 150 سال کے بعد ملا حضور الفقی لکھی گئی, 200 سال بعد اس کتاب کے الاستبصار لکھی گئی. یہ چار کتابیں ہیں جنہیں سیاہ اربا کہا جاتے. ان چار کتابوں پر فقہ جعفریہ کی بنیاد ہے. ان چار کتابوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت جعفر صادق کی فقہ ہے. یعنی حضرت جعفر صادق کے 200 سال بعد جو کتابیں لکھی گئی ہیں, 200 سال بعد ان کی وفات کے, 300 سال 400 سال بعد, یعنی چوتھی کتاب ان کی وفات کے 400 سال بعد لکھی گئی, اور کہا گیا کہ یہ حضرت جعفر صادق کی فقہ ہے. یہ ہے جھوٹ کہ باپ کو مرے ہوئے 400 سدیاں گزر گئی, بیٹا 400 سال بعد پیدا ہو رہا ہے. 400 سال پہلے مر گیا. اب ایک بچہ ملا ہے, یہ بچہ ہے بھائی, بچہ ہے ایک ہی دن کا ہے بھائی, کس کا ہے؟ کہتے جو 150 سال پہلے مر گیا. یہ ایک اور بچہ مل گیا, یہ کس کا ہے؟ کہتے جو 200 سال پہلے مر گیا. یہ تیسرا بچہ ہے, یہ کس کا ہے؟ کہتے جی اس شخص کا ہے جو 250 سال پہلے مرا. یہ چوتھا بچہ ہے, یہ کس کا ہے؟ کہتے اس کا جو 400 سال پہلے مرا. دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے یا نہیں ہے؟ لوگوں سے کہو, اور ویسے چھوڑ دو, شاید کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے, اسے پہلے یہ کہو کہ یہاں 14 صدیوں کا سب سے بڑا جھوٹ کون ہے. وہ سوچے گا یہ جھوٹ, یہ کہو نہیں سب سے بڑا جھوٹ بتا. پھر اس کو کہو 14 صدیوں کا سب سے بڑا جھوٹ فقہ جعفریہ. اب وہ کہے کیسے؟ اس کو کہو فقہ جعفریہ کا مطلب جعفر صادق کی فقہ. لاؤ حضرت جعفر صادق کی کوئی ایک صفحہ دکھاؤ جو فقہ جعفریہ کے نام سے. یہ کتابیں جنہیں فقہ جعفریہ کا نام دیا جاتا ہے, یہ کتابیں حضرت جعفر صادق کے 150 سال سے لے کر 400 سال بعد تک لکھی گئی. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ چار کتابیں جن کے اوپر فقہ جعفریہ کی بنیاد ہے, جس کے اوپر شیعہ اثنا عشری کے سارے مذہب کا دار و مدار ہے, اب سوال یہ ہے کہ ان چار کتابوں میں کیا ہے؟ جو میں عرض کر رہا تھا قرآن پاک کے بارے میں کہ اصل قرآن 17,000 آیتوں کا تھا, 70 گز لمبا قرآن 17,000 آیتوں کا, جس کو پڑھنے کے لیے موٹر سائیکل پر سوار ہونا پڑے گا. یہ 70 گز لمبا قرآن, کہتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا لے جاؤ ہم اپنا لکھتے ہیں. اس کتاب اصول کافی میں ایک دو حوالے نہیں, انہوں نے 40-45 حوالے دے کر یہ ثابت کیا ہے کہ اصل قرآن میں یہ آیت ایسے تھی, وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فِي عَلِيٍّ وَفَاطِمَةٍ وَحَسَنٍ وَحُسَيْنٍ فَنَسِيَا. آج قرآن میں یہ لفظ نہیں. وہ کہتے ہیں خدا کی قسم یہ آیت ایسے نازل ہوئی, سارا سائل انڈیا عذاب واقع للکافرین فی علی و فاطمۃ و حسن و حسین. کہتے ہیں خدا کی قسم جبریل یہ الفاظ لے کر آئے تھے لیکن بعد میں نکال دیے گئے. 16-40 سے اوپر حوالے اصول کافی میں ہے, باقی دیگر کتابوں احتجاج تبرسی دیگر کتابوں میں ہے. اور آج سے 250-300 سال پہلے شیعہ کا ایک بہت بڑا مجتہد, ایران کا ایک بہت بڑا شیعہ کا عالم, اس شخص نے ایک کتاب لکھی جس کتاب کا نام ہے فصل الخطاب, فی اس بات کی تاریخی کتاب رب الارباب کہ اس بات کو ثابت کرتا ہوں کہ رب کے قرآن میں تعریف ہو گئی شیعہ کا مجتہد شیعہ کا نام ور عالم ایران کا بہت بڑا مجتہد اتنی موٹی کتاب جو 500 صفحات پر مشتمل ہے اپنی کتاب میں خود